فقه شریعت و طریقت کا ہے مجموع مدنی مذاکرہ
ہے مجموع مدنی مذاکرہ
مدنی مذاکرہ.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. رسالہ زیادہ درود و سلام پیج نمبر 2. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 1. جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام قاسم حسن ہے اور میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ میرے پاس ہر طرح کے کسٹمرز آتے ہیں، جیسے امیر بھی آتا ہے غریب بھی آتا ہے، تو ان کو سب کو الگ الگ ریٹس بتاتے ہیں، تو کیا یہ صحیح ہے؟
کہا نہ دیں، الگ الگ ریٹ بتانے میں تو کوئی حرج نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یہ کوا خود نل کھول کر پانی پی رہا ہے، رہنمائی یہ درکار ہے کہ کوا اگر ٹنکی سے پانی پی لے تو اس کے جھوٹے کا کیا حکم ہے؟
جس انداز میں آپ دکھا رہے ہیں نا پیتا ہوا، اس سے تو پانی جھوٹا ہوگا ہی نہیں نا. ویسے بھی کوے کا جھوٹا جو ہے یہ مکرو ہے، کوا ہے، چیل ہے، یہ شکاری پرندے جو ہیں، تو شکرا ہے، ان کا جھوٹا پانی یا جھوٹا کھانا تو یہ مکرو ہوتا ہے اور مالدار نہ کھائیں. اگر کوئی مسکین ہے تو وہ کھا لے تو کرات بھی نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کی بارگاہ میں میرا سوال عرض ہے کہ جیسے ابھی ہم کشمیر کی ان وادیوں کے اندر چشمے کے اوپر حاضر ہیں، تو کیا کسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی کی فیضان سے بھی کوئی چشمہ وغیرہ جاری ہوا تھا، اور کیا اس کا پانی ہم پی سکتے ہیں، اور اگر پی سکتے ہیں تو اس کے طبی اور سائنسی کیا فوائد ہیں؟ جزاک اللہ خیر.
ماشاء اللہ، بے شک پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے چند بار چشمے جاری ہوئے. انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ. انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ.
پھر آب زمزم جو ہم پیتے ہیں، آب زمزم، یہ بھی ایک روایت کے مطابق حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے مبارک قدموں کی رگڑ سے چشمہ نکلا تھا.
بہرحال یہ کہ وہ چشمے تو خود بخود بھی نکلتے ہیں، پہاڑوں سے نکلتے ہیں، زمین سے نکلتے ہیں. سلو چشمہ بولتے اسی کو جو وہ زمین پھٹ کر یا پہاڑ پھٹ کر اس سے پانی ابلنا شروع ہو جائے، وہ چشمہ کہلاتا ہے. تو چشمے کا پانی جو ہے یہ عام پانیوں سے مختلف ہوتا ہے. انٹرنیٹ کے ذریعے جو معلومات حاصل ہوئی ہیں وہ اس طرح کی ہیں کہ چشمے کا پانی قدرتی طور پر ٹھنڈا، فرحت بخش، صاف و شفاف اور ذائقے میں بھی بہت اچھا ہوتا ہے. اس میں قدرتی طور پر آکسیجن کی بہترین مقدار ہوتی ہے. یہ ہلکا ہونے سے، یہ ہلکا ہونے کی وجہ سے جلد ہضم ہو جاتا، بلکہ ہضمے کے نظام کو بہتر کرتا اور موٹاپے کے امکانات کو کم کر دیتا ہے.
چشمے کا پانی خون کی بہتر صفائی کرتا ہے، نیز اس میں معدنیات کی صحیح مقدار ہوتی ہے. اس کا پانی پی ایچ لیول، اس پانی کا پی ایچ لیول زیادہ ہوتا ہے، یعنی یہ پانی کم تیزابیت والا ہوتا ہے. آج کل لوگ ہزاروں روپے خرچ کر کے یہ الکیلائن واٹر خریدتے ہیں، جبکہ قدرت نے ہمیں چشمے کے ذریعے یہ نعمت مفت عطا فرمائی ہے. ایک تحقیق کے مطابق وہ لوگ کہ جو کسی نشے میں مبتلا ہوں یا زیادہ چائے کافی کی لت عادت کے شکار ہوں، انہیں بعض ڈاکٹر چشمے کا پانی یعنی الکیلائن واٹر پینے کا مشورہ دیتے ہیں، کہ جس کے ذریعے ان چیزوں کی عادت میں خاطر خواہ کمی آ سکتی ہے. چشمے کا پانی جلد یعنی اسکین کے لیے بھی بہترین ہوتا ہے، کیونکہ یہ صاف اور ہلکا ہوتا ہے، اس سے جلد یعنی کھال اسکین کو اچھی نمی ملتی ہے، کہ جس سے الرجی خارش وغیرہ میں کمی آتی ہے. نیز یہ اسکین یعنی جلد کی اچھی صفائی کرتا ہے، اور ایسی صفائی کرتا ہے جو عام پانی نہیں کر سکتا. چشمے کا پانی بالوں کی نشو و نما کے لیے بھی مفید ہے، بال اس سے لمبے ہوتے ہیں بڑھتے ہیں، کیونکہ اس میں نمک کی مقدار زیادہ نہیں ہوتی جو کہ بالوں کو بالوں کے لیے نقصان دے. نمک کی زیادہ مقدار. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
آئیے ہم آپ کو حسن رضا کا سوال اور امیر اہل سنت کا جواب ایک ویڈیو کلپ دکھاتے.
جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مٹی سے پیدا فرمایا. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماں باغ ہے ہمارا، یعنی ہم مٹی کے ہیں اور مٹی میں ہی ہمیں لوٹنا ہے، مٹی ہی ہمارا ٹھکانہ ہے. خاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا، یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام جو ہمارے سب سے بڑے دادا جان ہیں، کہ انہی سے ساری نسل چلی انسان کی، آدمیوں کی، تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا. قرآن کریم میں کہ ہم مٹی میں لوٹیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے منہا خلقناکم، ہم نے اسی زمین سے تمہیں پیدا کیا بنایا، وفیہا نعیدکم، اور اسی میں تمہیں واپس لے جائیں گے لوٹائیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخرى، اور اسی مٹی سے اسی زمین سے تمہیں اٹھائیں گے.
امیر اہل سنت الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی میں نقشِ عالم پاک کا بہت احترام کیا جاتا ہے. نقشِ عالم پاک کی برکت کا کوئی واقعہ بھی سنا دیجیے.
ماشاءاللہ، حاجی حسین کی آمد مرحبا. ابو جعفر محمد بن عبد المجید رحمت اللہ تعالی علیہ، جو کہ ایک نیک بزرگ تھے، انہوں نے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نالے پاک کا ایک نقش کسی طالب علم کو دیا تھا، تو وہ طالب علم بعد میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتا ہے کہ حضور، کل میں نے اس نالے پاک کی بڑی عجیب برکت دیکھی. میری بیوی کو شدید درد شروع ہو گیا اور قریب تھا کہ وہ درد اسے ہلاک کر ڈالے، یعنی وہ گویا مرنے کے قریب ہو گئی. میں نے وہ نقشے نالے پاک درد والی جگہ پر رکھا اور اللہ پاک سے دعا کی، یا اللہ مجھے اس نقشے نالے پاک کی برکت دکھا. بس یہ کہنا تھا کہ میری بیوی کو اسی وقت شفا مل گئی، درد چلا گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ حکایت شمائل رسول میں حضرت علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمت اللہ علیہ نے نقل کی ہے.
ایس ایم ایس کے ذریعے سوال ہمیں جو ملے ہوئے ہیں، ان میں ایک سوال یہ بھی ہے، کہتے کسی نے مجھے پیسے دیے کتاب لانے کے لیے. اب وہ مجھے مل نہیں رہا ہے آدمی, تو میں اس کتاب سب کیا, میں کتاب کا کیا کروں؟
کتاب لینے کے لیے پیسے دیے, اب وہ آدمی مل نہیں رہا. ایسا انجان آدمی پیسے دے کتاب لانے کے لیے, یہ تھوڑا سمجھ میں آ نہیں رہا. اس کو جانتا ہوگا تو اس کو ڈھونڈے, کسی کو پوچھے. جب یہ کہ بالکل ڈھونڈنے سے مایوس ہو جائے, اولاد بھی اس کی نہ ملے, کوئی یعنی کہ ملے ہی نہیں, نہ زندہ مردہ کا پتہ چلے, اب یہ رقم جو ہے یہ لکتا بھی نہیں ہے
جی,
اس کو سنبھالنا پڑے گا جب وہ مل جائے. اور اس کی اس طرح حفاظت بھی کرنی ہوگی جس طرح اپنے مال کی حفاظت کرتا ہے, یعنی کہ اپنا مال تو محفوظ رکھے, اس کا ویسے کھلی فضا میں چھوڑ دے.
ایک اور سوال یہ آیا ہے, پنجے سے شکار جو کرتے ہیں پرندے, کیا اس پرندے کا کھانا حرام ہے؟
جی ہاں, جیسے چیل پنجے سے شکار کرتی ہے تو اس کا کھانا حرام ہے.
کیا جنات بھی جھوٹ بولتے ہیں؟
سب سے پہلا جھوٹ ایک جن نے ہی تو بولا تھا, اس کا نام ہے ابلیس. ویسے اس کا نام تو عزازیل بھی ہے, وہ جس نے سب سے پہلے جھوٹ بولا, جس کو ہم شیطان کہتے ہیں. یہ جن تو تھا, شیطان جو ہے جن ہے, لوگ اس کو بولتے ہیں فرشتہ, نہیں یہ جن ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
سوال یہ کر رہے ہیں کہ میری امی نے غصے میں قرآن کریم پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی کہ مجھ پر قربانی کا گوشت حرام ہے, اب وہ بہت پریشان ہے, اب قسم کا کیا کریں؟
اچھا قسم بھی کھائی ساتھ میں, اور قرآن کریم پر ہاتھ بھی رکھا تھا, اور قسم جو تھی یہ موقد ہو گئی, بہت زیادہ ہیوی ہو گئی,
اب پریشان ہے نا.
گوشت قربانی کا نہیں کھاؤں گی. اس میں یہ کہ قربانی یا گوشت جب کھائے گی تو اب یہ قسم ٹوٹے گی اس کی, اور چونکہ یہ مستقبل کے لیے تو اس کا کفارہ دینا آئے گا.
اس میں سب سے آسان یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو ایک ایک صدقہ فطر یہ دے دیں.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
محمد جاوید, موبائل مارکیٹ صدر کراچی. ہمارے پاس ایسے کسٹمر آتے رہتے ہیں بہت سارے, کبھی کبھی ان سے دل آزاری ہو جاتی ہے, بدتمیزی ہو جاتی ہے, تو ان کے سلسلے میں کیا کرنا چاہیے؟
اول تو مسلمان کی دل آزاری کرے نہیں, کہ مسلمان کی ناحق دل آزاری یہ تو گناہ ہے, حرام ہے, جہنم لے جانے والا کام ہے. بالفرض کبھی ایسا ہو گیا, ندامت ہے, تو اللہ کی جناب میں بھی توبہ کرے, اور جس کا دل دکھا ہے اسے معافی بھی مانگے, اس کو راضی کرے. خالی توبہ کافی نہیں ہے, اس کو راضی بھی کرنا ہوگا, اسے معافی مانگ کر, چاہے کتنا ہی چھوٹا آدمی ہو, گھر کا فرد ہو, چاہے شوہر نے بیوی کی دل آزاری کری تو بیوی سے بھی معافی مانگنی پڑے گی, ساس نے بہو کی دل آزاری کی تو بہو سے معافی مانگنی پڑے گی. ابھی تو غصہ آئے گا, شیطان بھی بولے گا سر پہ چڑھ جائے گی, یہ سر پہ چڑھے گا پیر میں پڑے, معافی تو مانگنی پڑے گی, اس کو راضی تو کرنا پڑے گا. مگر قیامت میں پھر ایسا نہ ہو کہ وہ کچھ اور ہو جائے, تو یہ شیطان کے وسوسوں پر نہ ہے. اول تو دل آزاری کرے نہیں, بندہ اپنی زبان کو قابو میں رکھے, جذبات کو قابو میں رکھے, خدا نہ خواستہ ہو جائے تو پھر وہ کرے جو میں نے ابھی طریقہ عرض کیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یہ آپ نے جو بھی جیسے فرمایا دل آزاری کے تعلق سے, جن کی عادت ہوتی ہے انہیں شاید اس بات کا احساس نہیں ہو رہا ہوتا, وہ مذاق کا انداز یا وہ خوش طبعی کے لیے یا ماحول کو اچھا بنانے کے تعلق سے شاید یہ انداز لے کے چل رہے ہوتے ہیں, اور پھر یہ جو کچھ ہو رہا ہوتا تو شاید ہر ایک اتنا حساس بھی نہیں ہے کہ اس کو اس بات کا پتہ چلے کہ میں دل آزاری کر رہا ہوں یا اس طرح, تو یہ احساس پیدا کیسے ہو کہ آدمی کو یہ مطلب دل دکھ رہا ہوتا ہے, اور بعدوں کا سامنے والا کا بولے گا کہ میرے کو تمہاری بات بری لگ رہی ہے, تو پھر بعدوں کا اس کو اور مطلب ہاتھوں ہاتھ لیا جانے کا امکان بھی رہتا ہے, تو دل دکھنے کا احساس کیسے ہو کہ سامنے والے کا دل دکھ رہا ہے یا میں نے دل دکھا دیا ہے, فیلنگ کیسے آئے؟
ہے یہ بلڈ کینسر شاید کہیں اس کو، عوام خواص میں یہ مرض میں نے تو بہت دیکھا ہے، یعنی کہ یہ دل آزاری جو ہے یہ ایک طرح سے بلڈ کینسر کی طرح کا مرض یعنی کہ ہمارے معاشرے کے لیے ہے. کیا عوام کیا خواص، میری زندگی گزر گئی، میں نے بہت نظارے کیے ہیں اس کے، دل آزاری بڑے بڑے لوگ کر رہے ہوتے ہیں مگر ان کو احساس نہیں ہوتا، پتا بھی نہیں ہوتا کہ اس کا دل دکھا ہے یا اس بات سے اس کا دل دکھ سکتا ہے یا اس کو برا بھی لگ سکتا ہے، اس کا چندا احساس نہیں ہوتا، بظاہر لوگ اس کو نظر بھی پرہیزگار آ رہا ہوتا ہے، لوگ مطلب ہاتھ پیر چوم رہے ہوتے ہیں لیکن دل آزاریاں کر رہا ہوتا ہے. یہ مرض تو ہے، اب اس کا احساس تو سچی بات ہے کہ اللہ کریم ہی نواز دے اور احساس ہو جائے اور بندہ مطلب یہ کہ دل آزاریوں سے بچے، ورنہ جہاں سے بھی آپ چلے نا، چاہے اپنے گھر سے چلے، گھر میں جنرلی ہر فرد ایک دوسرے کی دل آزاریاں کر رہا ہوتا ہے، ظالم بھی ہوتا ہے مظلوم بھی ہوتا ہے، اس کی بھی دل آزاریاں ہو رہی ہوتی ہے، یہ بھی موقع پاتے ہی وار کر دیتا ہے. مسجد میں آئے تو وہاں بھی یہ معاملات ملیں گے، کیا امام صاحب، کیا خطیب صاحب، کیا مؤذن صاحب، کیا خادم صاحب، کیا متولی صاحب، کیا کمیٹی والے، کیا وہ نمازی، کیا علاقے کے جو مطلب باثر لوگ ہوتے ہیں. عام طور پہ مطلب یہ بچپن سے مطلب یہ میں مطلب دیکھتا رہا ہوں، اپنی دل آزاریاں بھی میں نے بھگتی ہیں، تو یوں زیادہ شاید آدمی کو یاد بھی رہ جائے جبکہ حساس طبیعت ہو اور سامنے والے کو پتا بھی نہیں ہوتا کہ یہ میں نے کر کیا لیا. اس طرح مدرسوں میں آؤ تو کیا استاد، کیا ناظم، کیا خادم، کیا بواب، جس کو دیکھو، کیا مطلب اگر وہ حارسین یا وہ گارڈز ہیں، یہ تو یعنی کہ جہاں بھی جائیں نا دل آزاریوں کا ماحول ہے. کیا دکان ہے، دکاندار جو ہے وہ جو خریدار ہے اس کی خوشامد کرے گا، اب تگڑا گاہک ہے نا تو خوشامد زیادہ کرے گا، کمزور گاہک ہے تو خاص خوشامد نہیں کرے گا، اور اگر کوئی بات اس کے منہ سے کمزور نکلی یا دام اس نے کم بتائے کہ مجھے اتنے میں، ٹھیک ہے آپ نے 1000 روپے بتایا اس نے 1 روپے میں مانگا، مرضی ہے اس میں غصے ہونے کی بات ہے، میاں چھولے کھاؤ چھولے، اب تو 1 روپے کے چھولے بھی نہیں ملتے، خریداری کرنے کے لیے آئے ہو، تنگ کرتے ہو صبح صبح آ کر، تو اس طرح یہ 2, 4, 5 فائر کر دیے اس گاہک پر، وہ بیچارہ دل محسوس کرے گیا، غریبڑا دل توڑ کر اپنا سا منہ لے کر چلا گیا، اور دکاندار کو اس کا قطعاً احساس نہیں ہے کہ میں نے اپنے لیے جہنم کا سامان ذخیرہ کیا، جہنم کی آگ سانپ بچھو بک کروا لیے میں نے اس گاہک کو جاڑ کے. یہ میں نے ہلکی سی مثال دی آپ کو، بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے دکانوں پر، کارخانوں میں سپروائزر جھاڑ رہے ہوتے ہیں، کارخانوں میں سیٹ جھاڑ رہا ہوتا ہے، پھر یہ جو مطلب میکینک ہوتے ہیں، اور مطلب ہر یعنی جو بھی آپ معاشرے کا شعبہ لے لیں نا، چاہے وہ مذہبی ہو چاہے مذہبی نہ ہو، دنیاوی ہو، سب جگہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مجھے تجربات ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو جھاڑ رہے ہوتے ہیں اور دل توڑ رہے ہوتے ہیں اور اپنی آخرت اجاڑ رہے ہوتے ہیں، اور اس کا بالکل احساس نہیں ہوتا، مرتے دم تک شاید پتا نہیں چلتا کہ میں نے کر کیا لیا.
آپ نے جو ارشاد عطا فرمائے، کیا اس میں ہم یہ بھی پلس کر سکتے ہیں کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو ایک بڑا شخص ہے، صاحب منصب شخص ہے یا شہرت والا ہے، دولت والا، اس طرح کا جو ایک جس کو جو اپنے اس میں تھوڑا سا بڑا کہلاتا ہے، اہم کہلاتا ہے، اس سے شاید کم احساس ہوتا ہے، یا اسے یہ لگتا ہے کہ یار میری بات پہ ان کو کیوں برا لگے گا، میری بات پہ کیوں برا لگے گا، میں تو بول سکتا ہوں، میں تو کر سکتا ہوں، میرا تو حق ہے، میرا تو منصب ہے، میری تو ذمہ داری ہے، نہیں یار اپنا تو مطلب میرے ساتھ ایسا حساب کتاب اس کا ایسا ہے کہ اس کو کیوں برا لگے گا. تو ایسا لگتا ہے کہ بعض اوقات بڑے آدمی کے ذہن میں یہ بات زیادہ بیٹھی ہوئی ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے وہ شاید زیادہ غلطیاں کر رہا ہوتا ہے یا زیادہ خدا نہ خاصا اس کے حصے میں گناہ آ رہے ہوتے ہیں. آپ کو ایسا کوئی محسوس ہوتا ہے؟
اس میں ایسا ہوتا ہے کہ بعض صورتوں میں گنجائش ہوتی ہے، جیسے کہ ماں باپ ہیں اولاد کو ضرورتاً ادب سکھانے کے لیے ڈانٹ سکتے ہیں، اچھا پیر مرید کو استاد شاگرد کو بھی ضرورتاً دائرے میں رہ کر وہی دین سکھانے کے لیے ادب سکھانے کے لیے اصلاح کے لیے ضرورتاً ڈانٹ سکتا ہے، لیکن اس کا دائرہ کار ہمارے یہاں کوئی دائرہ کار نہیں ہوتا، جب کھوپڑی کمتی ہے نا تو بس وہ لاشوں کے پشتوں کے کشتے کشتوں کے پشتے لگا دیتے ہیں، جو بولو ہاں ہو ہڑا ہڑی کر دیتے ہیں، یعنی وہ پھر بری طرح جھاڑ رہے ہوتے ہیں، غصے سے کانپ رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے وہ سب کی لمٹ ہے اور کہاں جھاڑے۔
اچھا آپ نے معذرت کے ساتھ آپ نے جو یہ جو بیان فرمایا بہت خوبصورت بات کی، آپ نے بڑی خوبصورت تقسیم کی ہے، والد استاد پیر جو اس طرح کی آپ نے تقسیم کی، تقسیم میں بھی آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ اس کی بھی ایک باؤنڈری ایک دائرہ کار ہے، مگر وہ جو تقسیم و دائرہ کار، اب میں اس سے نکل کر آپ سے عرض کرتا ہوں، اب میرا جس سے واسطہ ہے تو مجھے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ نہ میں اس کا والد ہوں، نہ میں اس کا استاد ہوں، نہ میں اس کا پیر ہوں، تو پھر میں کس حیثیت کے تحت، میں دائرہ کار تو میرا تب بنے گا کہ میری ان تینوں میں سے کوئی ایک حیثیت تو ہو، ان تینوں میں سے بھی کوئی حیثیت میری نہیں ہے تو میرا تو کوئی دائرہ کار ہی نہ آ رہا نا، مجھے سوائے اس کے کہ میں صبر کروں اور صبر کروں اور اپنے آپ کو بس کنٹرول اور قابو رکھوں، کہ میرے پاس تو وہ اختیار وہ منصب اور وہ دائرہ کار ہی نہیں ہے کہ جس پر میں بولوں کہ چلو یار یہ اتنا تو میں کر سکتا ہوں، تو یوں مطلب کہ نہ کرنے والے اور بچنے والوں کا تو بہت بڑا ایک تعداد آ گئی نا، آپ نے تو بہت لمیٹڈ کر دی ہم لوگوں کو۔
یہ تو اب آپ بولو کہ ہماری دعوت اسلامی میں ہمارے نگران جو ہیں یہ اپنے ماتحتوں کو جھاڑتے پھریں، مبلغ جو ہے سننے والوں کی مطلب یعنی کہ وہ خبریں لیتا رہے، تو اراکین شورا دیگر نگرانوں کو ڈانٹتے رہیں تو یہ تھوڑی اجازت ملے گی، وہی دائرہ حاکم جو ہے وہ محکوم کو، جیسے کہ حاکم ہے قاضی ہے ضرورتاً وہ ڈانٹے گا، تعزیر کی صورت میں یعنی کہ جیسا آدمی ویسی تعزیر، آپ کو شرم نہیں ہے قاضی بعض ایسے معزز بھی پھنستے ہیں اگر اتنا کہہ دے جج، مطلب آپ نے یہ کیا شرم نہیں ہے آپ کو، تو یہ بہت بڑی تعزیر ہے کہ چار آدمی کے سامنے، تو یہ قاضی شریعت کی حد میں رہ کر یہ بھی ڈانٹ سکتا ہے، تو یہ دائرہ کار ہے واقعی، لیکن تنظیمی ذمہ داران میں ایسا کچھ لگ نہیں رہا کہ اس کو ڈانٹنے کی اجازت ملے۔
اچھا اب مجھے یہاں
نہ یہ استاد ہے نہ یہ پیر ہے نہ باپ ہے نہ جج ہے، تو یہ بھی ہوتا ہے، میں تو دین کے لیے جھاڑتا ہوں نا، میرا غصہ آتا ہے تو دین کے لیے آتا ہے نا، اس لیے تنظیمی طور پر یا اساتذہ بھی آج کل ویسے ہی نازک دور ہے یار، اپنے باپ کی نہیں سنتے لوگ، تو اگر استاد بھی زیادہ جھاڑے گا تو وہ شاگرد پڑھے گا نہیں بھاگ جائے گا، باتیں کرے گا غیبتوں میں پڑے گا، اس لیے وہ نرمی میں ہی عافیت ہے فلاح و کامرانی، نرمی و آسانی میں ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں۔
موضوع سے ریلیٹڈ ہی میں مجھے ایک بات یاد آ رہی تھی، آپ نے ایک دفعہ آپ کو شاید یاد ہو مجھے آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ مجھے جب بھی کسی کے دل میں داخل ہونے کا موقع ملا نا میں دل میں داخل ہو گیا، آپ کو آپ مجھے فرماتے رہے ہیں یا مجھے جب بھی کوئی دل میں داخل ہونے کا موقع ملا، تو ایک تو یہ کہ دل میں داخل ہونے کے مواقع، پھر دل میں داخل ہونا، پھر سمجھ میں یہ آتا ہے کہ دل میں اترنے میں وقت لگ، دل میں داخل ہونے میں وقت لگتا ہے، دل سے اترنے میں وقت نہیں لگتا، اور جیسے کہ مطلب آدمی برسوں کی محنت کر کے کسی کے دل میں داخل تو ہو جاتا ہے، لیکن لمحے کی جھاڑ سے وہ دل سے اتر بھی اتنی جلدی جاتا ہے کہ پھر وہ مڑ کر اس کو دیکھتا بھی نہیں ہے۔ اب یہ دل میں داخل ہونے کے جو مواقع آپ ڈھونڈتے رہے، ان مواقعوں میں سے بھی چند مواقع ہمیں بتا دیں اور انداز ہی بتا دیں تاکہ ہم بھی کچھ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں؟
بلڈنگ بنانے میں مہینوں یا برسوں کا وقت لگتا ہے، لیکن بلڈنگ کو گرانا ہوتا ہے، ڈیمولش کرنا ہوتا ہے، تو ٹھا ٹھا کر کے مشینیں چلا کر گھنٹوں میں اس کو زمین دوست کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ تو یہی ہے کہ کسی کے دل میں مقام بنانے میں دیر لگتی ہے، اور گنوانے میں، دل سے اترنے میں دیر نہیں لگتی۔ اب اچھا، پھر دل میں داخلے کا جو گیٹ ہے نا، وہ تنگ بھی ہے نہ نیچا بھی ہے، تو یوں اگر اکڑ کے اگر دل میں داخل ہونے جائے گا تو سر اس کا ٹکرا جائے گا، داخل نہیں ہو پائے گا۔ تو یعنی کہ تنگیوں کے تھوڑا یوں عاجزی کے ساتھ اور سر جھکا کر داخل ہو سکتا ہے۔ تو مین عاجزی اور ہمدردی دل میں داخل ہونے کے لیے، یہ مین عناصر ہے اس کے۔ اور کبھی کوئی یعنی کہ بھول ہو گئی تو فوراً اسے معافی تلافی کر لے، لمبی کرے گا، اپنے دلائل دے گا، تو دلائل سے ہو سکتا ہے وہ چپ تو ہو جائے، لیکن ہر چپ ہو جانے والا قائل ہو گیا یہ ضروری نہیں ہوتا۔ دلائل میں بےچارا یا تو پہنچ نہیں سکتا، یا کو زیادہ چکنی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بھگوان اب یار لمبی پنچات کرے، جانے دو۔ لیکن دل سے وہ بندہ جو ہے نا اس کے اتر جائے گا، جو زیادہ باتیں کر کے اپنی غلطیوں کو درست ثابت کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس کے مطلب یہ کہ نرمی اور پیار محبت سے، عاجزی سے، اس نے اخلاق سے ہی کسی کا دل جیتا جا سکتا ہے۔ اڑا اڑی سے، بڑی بڑی باتیں کرنے سے، دھاک دھمکی سے کسی کا دل نہیں جیت سکتے۔ ساری دنیا کے سارے لشکر کسی ایک کو قابو میں کر لیں، بدن قابو کر سکتے ہیں، اس کے دل کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ اس کے دل کو صرف ایک میٹھی مسکراہٹ کنٹرول کر سکتی ہے، لیکن دنیا کے ساری فوجیں کنٹرول نہیں کر سکتی، دل قابو میں نہیں آتا۔
آپ نے ایک ماضی میں بڑا خوبصورت ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا، کیونکہ آج بڑی تعداد جامعہ اسلامی کے ذمہ داران کی بھی ہوتی ہے، وہ خوبصورت بات آپ نے فرمائی تھی کہ ہم کسی کو نگران تو بنا سکتے ہیں مگر اسے دل میں نہیں اتار سکتے، دل میں تو وہ اپنے کردار اور کام سے ہی اترے گا۔ بہت پیاری بات تھی
یار۔ ہاں، نگران تو بنا سکتے ہیں، دل میں اتارنا، دل میں اتارنا اس کا کام ہے۔ اگر وہ اخلاق اچھے ہیں، نرمی ہے، اور اس کو ہے مطلب ٹیکنالوجی، اس کے بعد ٹیکنیک ہے کوئی، وہ دل میں خود اتر جائے، اپنے رستہ بتا سکتے ہیں، منزل پر پہنچا نہیں سکتے۔
کیا بات،
منزل پر ابھی خود پہنچے گا۔ لاہور جانا ہے تو فلاں ٹرین سے اتنے بجے ٹکٹ لے نہ بیٹھ جا، یہ اس کا رستہ ہے۔ اب پہنچا نہیں پہنچا، اب یہ تیرا کام ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
کیا یہ بات سچ ہے کہ اولاد مرد کے نصیب سے اور رزق عورت کے نصیب سے ملتا ہے؟
اللہ بہتر جانے، پہلی بار سنا میں نے۔ تو سب کے اپنے اپنے نصیب ہیں، اللہ نے جس کو پیدا کیا اس کو رزق دینا یہ اپنے ذمہ کرم پر سے لیا ہے۔ تو اب بیوی کے اور شوہر کے اور اولاد کے اگر نصیبوں کی ہم تقسیم کرتے ہیں تو جو بے اولاد ہے اس کا کیا ہوگا، جو کما رہا ہے اس کا کیا بنے گا، جس کی بیوی فوت ہو گئی ہے وہ بےچارا کیا کرے گا، جس کا شوہر فوت ہو گیا وہ کیا کرے گا، یہ تو بھی لٹک جائے گا معاملہ۔ ہر ایک کو اپنے اپنے نصیب کو، نصیب کا ملتا ہے بولتے نا، کیڑی کو کن اور ہاتھی کو من، اللہ کریم عطا کرتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
با جماعت نماز میں مقتدی کی قراءت کا کیا حکم ہے؟
مقتدی کو امام کی قراءت کافی ہے، تو اس لیے وہ مقتدی، چاہے امام کی آواز آتی ہو نہیں آتی ہو، چاہے وہ ظہر و عصر کی نمازیں جو سری نمازیں کہلاتی جن میں قراءت امام آہستہ کرتے ہیں اور ہمیں نہیں آتی آواز، تو بہرحال یہ ہر صورت میں ہمیں یہاں قراءت کے اس پیریڈ میں خاموش رہنے کا حکم ہے۔ ہم قراءت نہیں کر سکتے.
گھر کا نام دارالسلام رکھ سکتے ہیں.
دارالسلام سلامتی کا گھر.
جی
اس کے بارے میں کچھ معلومات نہیں ہے لیکن حرج لگتی نہیں ہے اسے. دارالسلام سلامتی کا گھر. دارالسلام تو دنیا میں ایک شہر بھی تو ہے شاید یا ملک ہے. وہ افریقہ کی طرف ہے.
اس کو دارالسلام تنزانیہ کہتے ہیں.
پھر یہ کیا پاکستان میں بھی ہے
دارالسلام توبہ.
دارالسلام توبہ.
ایک اور سوال ہے, یہ غالباً مجھے لگتا ہے کہ شوہر صاحب نے کیا ہے. وہ سوال کو اس طرح کا کر رہے ہیں کہ اس کا خلاصہ میں یہ عرض کروں گا کہ وہ چاہتے ہوں گے کہ بیوی ان کے لیے بن سنور کر رہے, مگر بیوی بن سنور کر نہیں رہتی. تو بیوی کو ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے شوہر کی اطاعت کے طور پر؟
بالکل ضروری ہے اس کے لیے کہ جائز طریقے پر وہ گھر کی چار دیواری میں جس طرح شوہر کہہ رہا اس طرح اس کو زینت کرے. اور یہ شوہر کی خوشنودی کے لیے کرے گی تو یہ اس کے لیے کار ثواب ہے, کرنا چاہیے. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فتح رضویہ شریف میں ایک ولیہ خاتون کا تذکرہ آپ نے فرمایا ہے کہ روزانہ وہ رات کو زینت کرتی اور اپنے شوہر کے سامنے پیش ہوتی. پھر یہ کہ وہ شوہر کو اگر نہیں ہے مطلب ضرورت تو وہ پھر اپنی عبادت میں مشغول ہو جاتی. تو یہ بھی ایک ثواب کا کام ہے شوہر کے لیے بیوی کا زینت کرنا. باہر بولا کہ تو چل شاپنگ سینٹر جاتے ہیں لگا لالی پاؤڈر, یہ نہیں کرنے کا, اس کی ضرورت نہیں ہے. چار دیواری میں, گھر کی چار دیواری میں. اور پاک کاسمیٹک ہے جو بھی پاک صاف ہو شریعت کے مطابق ہو اس سے زینت کر سکتی ہے, کرنی چاہیے, مگر صرف شوہر کے لیے.
ٹھیک.
دیوروں کے لیے, جیٹھوں کے لیے یا بازاروں میں گھومنے کے لیے نہیں. یہ بازار میں جاتی ہے نا پھر آئینے کی خیر نہیں ہوتی. کہیں شادیوں میں جانا ہے پھر آئینے کی خیر نہیں. آئینے کے سامنے یہ کنگھی چوٹی میں پتہ نہیں کتنی دیر تک لگی رہتی ہیں, لیکن گھر میں بس وہ جیسے اس نے شکایت کی نا کسی نے, اسی طرح کا کئی گھروں میں یہ ماحول ہوگا جو آپس میں فاصلے پیدا کرتا ہوگا. تو ایسا نہ کیا جائے. بالکل آپ بدن میں بدبو نہیں آنی چاہیے, صاف ستھرا بدن ہو, صاف ستھرا لباس ہو. اور جو بھی مطلب ہے دیکھے یہ زیادہ سمجھ سکتی ہیں عورتیں کہ کیا اس کو کس طرح زینت کرنی ہوتی ہے, وہ ان کو کرنا ضروری ہے.
ایسا ہی
اس میں شوہر خوش ہوتا ہے.
ایسا ہی معاملہ شوہر کے لیے بھی بیان کیا گیا ہے.
انڈرسٹوڈ. شوہر بھی اگر بدبو کے بھپکے اڑا رہا ہے تو اس کو بیوی کو تکلیف ہوگی اس سے. وہ بھی ایک نارمل جو انداز ہوتا ہے مرد کا. مرد کی زینت الگ ہوتی ہے, عورت کی الگ ہوتی ہے. لیکن یہ کہ عورت کا پھر بھی حکم جو ہے نا عورت کا سخت ہے.
درست.
میں نے جہاں تک پڑھا ہے.
کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں سفر نہیں کرنا چاہیے, آپ کیا فرماتے ہیں؟
میرے کو تو آقا مدینے بلایا تو میں تو اڑتا ہوا پہنچوں گا, سارا سفر میرا
انشاءاللہ.
مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ جبھی افسردہ قدم لغزیدہ. بھائی ساری ٹرینیں بند کرو, سارے ہوائی جہاز فلائٹ کینسل ختم, ایئرپورٹ بند. سواد والے سفر میں سین والا سفر نہیں کرنا ہے نا. چلا چکی ہے یار بالکل. ہم تو انشاءاللہ سفر مدینہ بھی کریں گے, ماہ سفر میں نصیب ہوا تو, اور نصیب ہوا تو انشاءاللہ سفر بغداد بھی کریں گے, سفر کربلا شریف بھی کریں گے, اور سفر اجمیر شریف اور سفر بریلی شریف بھی کریں گے انشاءاللہ اگر نصیب ہوا تو. کام دھندے کے لیے لوگ سفر کر ہی رہے ہوتے ہیں نا, فلائٹیں چل ہی رہی ہوتی ہیں. یہ عوامی بات ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. سفر میں کوئی نخست نہیں ہے. سفر اچھا مہینہ ہے بزرگان دین کے, اس میں کتنے عرس ہو رہے ہوں. جیسے اعلی حضرت کا عرس, ہم تو کہتے ہی ماہ رضا ہے. تو رضا تو برکتوں کا ایک مجموعہ اللہ نے عطا کیا, سراپا برکت ہے تو ماہ رضا. تو یہ ماہ رضا منحوس کیسے ہو سکتا ہے؟ سفر میں نمازیں پڑھی جاتی ہیں، روزانہ پانچوں نمازیں اور تلاوتیں، تو یہ جو کچھ کرتے ہم نیکیاں، تو یہ ظاہر ہے سب برکت کے کام ہے، تو وہ نحست نہیں ہے اس میں. سال میں کوئی دن منوس نہیں ہے، صرف وہ لمحہ وہ گھڑی اس شخص کے حق میں منوس ہے جس لمحے جس گھڑی جس وقت میں وہ گناہ کرتا ہے، اللہ پاک کی نافرمانی کرتا ہے، یہ بھی اس کے حق میں منوس ہے. یہ گناہ کیوں کر رہی ہے؟ باقی برکت ہی برکت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
اللہ پاک کی رحمت سے 29 محرم الحرام 1442 سن ہجری بروز جمعیت المبارک اللہ پاک نے مجھے بیٹے کی نعمت سے نوازا ہے. اس کا نام میں نے محمد اور پکارنے کے لیے حر رضا رکھا ہے. امیر اہل سنت شیخ طریقت کی بارگاہ میں عرض ہے، اسے اپنے مریدوں میں شامل فرما لیں اور دعائے خیر سے بھی نواز دیجیے. اور یہ بھی ارشاد فرمائیے کہ حر رضا نام رکھنا کیسا ہے.
حر رضا، حر معنی آزاد، حر کے لفظی معنی ہے آزاد، رضا کا حر. مجھے حرج تو نہیں لگتا اس نام میں،
کوئی مسئلہ نہیں،
شرن تو کوئی حرج نہیں لگ رہا،
کوئی حرج نہیں ہے.
ہاں
بندہ حر،
حر رضا کو میں نے سلسلہ عالیہ قادری عظیمہ میں قبول کیا. اللہ کریم انہیں صحتوں عافیتوں راحتوں عبادتوں ریاضتوں دینی خدمتوں بڑی طویل زندگی عطا فرمائے. ان کے ابو کو اللہ پاک شکرانے میں 12 ماہ کے لیے مدنی قافلے کا مسافر بنائے. آمین. جاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اور حر ایک صحابی کا نام بھی ہے، ایک یا کئی، بہرحال حر صحابی کا بھی نام ہے حر. اور یہ جو کربلا والے حر تھے یہ صحابی نہیں تھے، ان کو تابعی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کو صحبت تو حاصل ہوئی نا، کچھ نہ کچھ تو حاصل ہوئی، اور جان سارے اہل بیت تھے، اور امام علی مقام اور اہل رسول پر انہوں نے اپنی جان قربان کی، حالانکہ یہ فوج کے افسر تھے. ان کی سعادت میں شہادت تھی، آج بھی ان کا مزار برکتیں لٹا رہا ہے. الحمدللہ میں حاضری سے مشرف ہوں، باقاعدہ علی شان مزار بنا ہوا ہے. کسی یزیدی کا مزار نہیں ہے، نہ یزید کا مزار ہے، یزید کی قبر کہاں یہ بھی نہیں پتا، یہ بھی عبرت ہے نا. خلاص نام مٹ گیا، امام حسین کا نام آج بھی زندہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
اجرا کبوتر ڈاندے نا، کبوتر کو چیز کھوا کے بازی لگاندے نے، شرط لگاندے نے، اسے بارے کو معلومات لینی تھی بھائی کہ نشا دے گیا ڈانا کیسا ہوا.
یہ تو ایک جانور کو تکلیف دینا کہ اس کو مطلب اس کی طاقت سے زیادہ اڑانا، یہ بھی گناہ. اور دوسرا اس میں اگر یہ شرط اس طرح لگاتے ہیں، جیسے کوئی شرط ہوتی ہے کہ اتنا ہوگا تو اتنا دوں گا ورنہ تم اتنا دینا، یہ تو جوا کی ایک صورت ہے، یہ شرط بھی جائز نہیں ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے، بچنا چاہیے. ابھی تک کیا تو توبہ بھی کرے، اور اگر کسی سے جوا میں جیتا ہے تو جس سے جیتا اس کو واپس دینا بھی ضروری ہے. جوا میں جو جیتا اس کا یہ مالک نہیں بنا، بھلے دوسری جگہ خدا نہ کرے یہ ہار بھی گیا ہے بالفرض، تو بھی اس سے تو لیا نا اس نے، یہ تو لوٹانا تو پڑے گا اس کو. جوا میں یہ ہمیشہ یاد رکھے کہ جوا میں جیتا ہوا یہ واپس دینا فرض ہے، جس سے جیتا اسی کو دینا ہوگا، وہ زندہ نہ رہا تو اس کی اولاد کو دے، وارثوں کو، مطلب اولاد نہیں وارث جو بھی ہے وارثوں کو دے. نہ وارث بھی نہیں رہے، کوئی ایسا تھا پتہ ہی نہیں ہے، تو اب ایسی صورت میں پھر اسی کی طرف سے اس کو کسی شریف فقیر کو دے. اور توبہ تو ہر صورت میں فرض ہے، جوا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے.
ایس ایم ایس کے ذریعے یہ سوالات کا سلسلہ بھی ہے. سوال ہے کہ اگر گھر میں صدقے کی رقم رکھی ہو اور اس کے علاوہ کوئی اور رقم نہ ہو تو کیا وہ صدقے کی رقم استعمال کر سکتے ہیں؟
اب وہ کون سا صدقہ ہے؟ اگر نفل صدقے کے لیے نیت کی تھی کہ یہ رقم رائے خدا میں دے دوں گا یا نیاز کر دوں گا، مثلا گوشت پاک کی نیاز کر دوں گا، یہ رقم رکھیے تو یہ ہے تو خود اس کا مالک ہے. بہتر تو یہی ہے کہ جس نیت سے کیا اس کو کب کر ڈالے، اگر کھا بھی لیا اس کو تو گناہ گار نہیں ہے.
ایک اور مزید
اس کی ذاتی رقم ہو, جیسے ہمارے یہاں صدقہ بکس وغیرہ کے اندر ہوتا ہے اس طرح کہ اپنی رقم ذاتی جمع کرتے ہیں بعض اوقات, اور بعض اوقات دوسرے بھی اس میں ڈالتے ہیں. جیسے صدقہ بکس رکھا ہوا ہے باہر سے کسی نے اس میں ڈال دیے, تو وہ ظاہر ہے پھر وہ دوسرے کی ہو جائے گی, ورنہ جو رقم رکھی ہوئی ہے صدقے کی وہ چاہے صدقہ نافلہ ہو یا اس کا صدقہ واجبہ ہو, اگر اس نے ادا نہیں کیا ہوا, رکھا ہوا ایسے ہی, نیت تھی کہ اس کے ذریعے سے وہ ادائیگی کرے گا, تو وہی حکم ہے کہ جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ بہتر ہے کہ جس کے لیے نیت کر چکا اسی میں استعمال کرے, ورنہ استعمال کرے گا تو حرج نہیں.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر علیہ سنت سے سوال یہ ہے کہ اگر نئے گھر میں شفٹ ہونا ہو تو کس دن شفٹ ہونا بہتر ہے, اور کون سے ایسے اقدامات کریں گے نئے گھر میں شفٹ ہونا بہتری کا سبب بنے, اس والے کا رہنمائی فرمانا.
نئے گھر میں شفٹ ہونے کے لیے کوئی دن کا تو مجھے یاد نہیں, کوئی اس کا پڑھا ہو کہیں یا سنا ہو, البتہ یہ کہ ویسے جمعے کا دن مبارک ہے, پیر شریف کا دن بھی مبارک ہے, یا ربیع الاول شریف میں گیارہویں شریف میں جو مبارک دن ہوتے ہیں, 25 صفر, یہ بھی ہمارے یہاں اعلی حضرت سے نسبت ہے اس کو, تو اس طرح کا کوئی نسبت والا ہو, رجب شریف کی 36 تاریخ ہے, حضور خواجہ غریب نواز کا عرس ہوتا ہے, اس طرح کے جو مقدس دن ہیں برکت والے, تو ان میں اگر اس نیت سے شفٹ ہوگا تو انشاءاللہ یہ بھی بہتری ہے کہ وہ اس میں برکت ملے گی. اور پہلے ہمارے یہاں رواج ہے کہ نمک رکھتے ہیں, قرآن کریم رکھتے ہیں, تو نمک کا تو پتہ نہیں کیوں رکھتے ہیں, لیکن یہ کہ قرآن کریم رکھنا تو سمجھ میں آتا ہے کہ سب سے پہلے قرآن کریم رکھاتے ہیں جس گھر میں رہنا ہو, تو یہ ایک برکت والا کام ہے. بھلے صحابہ کرام وغیرہ سے ثابت نہ صحیح, لیکن قرآن کریم رکھنا ایک اچھا ہی کام ہے, تو یہ اس کی ممانعت تو ہے نہیں, تو یہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں, نہ رکھے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
سوال ہے کہ کیا عورت مجبوری کی حالت میں مرد کا جوتا پہن سکتی ہے؟
مجبوری کا تذکرہ نہیں کیا نا, کیسی مجبوری ہے, ویسے تو منع شرن جائز نہیں ہے, مرد ابھی ایک عورت نے مردانہ جوتے پہنے تھے تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس پر وہ حدیث پاک پڑھی تھی, اگر عورت مرد کی مشابہت کرے تو عورت پر لعنت. مردانہ جوتا عورت نہیں پہن سکتی, اور زنانہ جو چپل وغیرہ عورتوں کے لیے فکس ہوتے ہیں جو چپل یا بوٹ, تو وہ مرد نہیں پہن سکتا, شاید عورتوں کے بھی بوٹ تو آتے ہیں مخصوص بوٹ ٹائپ کے ہوتے ہیں, تو یہ مرد نہیں پہن سکتا. صلو علی
صلی اللہ تعالی علی محمد.
سالانہ 4,06,870 لوگ دل کے امراض کی وجہ سے موت کا شکار ہوتے ہیں, یعنی ہر گھنٹے میں 46 لوگ دل کے امراض کی وجہ سے اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. دل کی بیماریاں انسانی ہلاکتوں کی سب سے بڑی وجہ ہے. امیر علیہ سنت کیا فرماتے ہیں اس بارے میں کہ دل کی بیماریوں کی کیا وجوہات ہیں, ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے, اگر کوئی اس کا شکار ہو چکا ہو تو کیا احتیاط کرے, اور اس کا کوئی علاج بھی بتا دیں.
اللہ اللہ, دل کی بیماریاں زیادہ تر یہ ہے کہ ڈٹ کر کھانے سے دل کی بیماریاں ہوتی ہیں, یعنی خوب پیٹ بھر کے جو کھاتے ہیں, پھر آئلی غذائیں, گھی تیل زیادہ, گھروں میں یہی آج کل استعمال ہو رہا ہے, گھی تیل زیادہ ہوتا ہے, اور تلی ہوئی چیزیں, یہ بھی دل کی بیماریوں کا سبب بنتی ہیں. ہائی ٹینشن, یہ بھی دل کی بیماری لاتا ہے, جیسے بہت بڑا صدمہ ہو گیا, کسی کا جوان بیٹا فوت ہو گیا تو ایک دم وہ دل پہ لے لے گا, یا دل پر لے لے گی ماں ہوگی تو, یہ اس کے بس میں نہیں ہوتا صدمہ, یا کسی کا مطلب اس طرح کو بڑا نقصان ہو گیا تو وہ بھی دل کا مرض اس کو بھی لاگو ہو سکتا ہے. اب یہ کہ ہر نماز کے بعد فرض نماز فرض رکھاتے ہیں, جیسے کہ عشاء کے 4 فرض, سلام پھیرا تو سلام پھیرتے ہی دل پر سیدھا ہاتھ رکھ لے, اور الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, یہ پڑھنے کی عادت بنا لے, بھولتے رہیں گے پھر ہی پڑھ لیں پھر بھول جائیں گے, تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ عادت بن جائے گی اور دل کی طرف ہاتھ چلا جائے گا سلام پھیرنے کے بعد, اس کی عادت بنا لیں انشاءاللہ دل کا دورہ نہیں پڑے گا, دل کی گھبراہٹ نہیں ہوگی, دل کی بیماری نہیں ہوگی انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
آپ نے دل کی بیماری کے تعلق سے، ہارٹ اٹیک کے تعلق سے چند باتیں ارشاد فرمائی، اور آپ نے یہ بھی بتایا کہ بعضوں کا صدمے کی بات سننے سے بھی ہارٹ فیل ہو جاتا ہے، دل کی بیماریاں ہو جاتی ہیں. اب اگر کسی کو اس کے صدمے کی اطلاع دینی ہے کسی کو، تو وہ اطلاع دینے والے کے لیے کیا احتیاطیں ہیں کہ مثال کے طور پر اگر وہ کسی کو بتانا چاہتا ہے اس کے کسی گھریلو معاملات کے، کاروباری معاملات کے حوالے سے، کسی بھی ایسے معاملے سے جو واقعی ہے بڑی ٹینشن فل اور صدمے کی خبر ہے، تو اب وہ کیا وہ بتانے والا احتیاط کرے کہ جس سے بات پہنچ بھی جائے کہ ضروری ہے، اور وہ مطلب کہ اس کے اوپر وہ بیماری کا ٹیک سے بچایا جا سکے.
معاملہ تو بڑا نازک ہے یار. اب بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ فوت ہو گیا ہے، اب اس کو بتائیں گے تو ظاہر ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا بھی ہے کہ دو جنازے اکٹھے ہی نکلتے ہیں یا ایک دو دن کے فاصلے سے نکلتے ہیں. ہے بڑا نازک معاملہ. اب اتنا نہ کرے تو کب تک چھپائے؟ پھر اس میں پھر جھوٹ بھی بولنا پڑتا ہے. جھوٹ بولنا یہاں ہر صورت میں جائز تو نہیں ہوتا نا. جھوٹ بولنا پتا تو اس کو لگے گا ہی نا. اب تو خیر اتنا مطلب کمیونیکیشن فاسٹ ہو گیا ہے کہ لاکھ چھپائے اب کسی کا فون آ جائے گا، کوئی نہ کوئی بتا دیتا ہے تو پتا تو چل ہی جاتا ہے. اب یہ کہ اس کے ایسے اس کو پہلے کھانا کھا رہا ہے تو کھانا کھانے دیا جائے، سونے کا ٹائم اس کو سونے دیا جائے، سو لے، اور اس طرح مطلب اس کو دو تین آدمی مل کر تسلی کے ساتھ ترکیب سے اس کو بتائیں. ایک دم اگر وہ سونے کے لیے جا رہا ہے یا بھوکا ہے اور ایک دم وہ کھڑا ہے ابھی تو بیٹھنا چاہتا ہے، پتا چلا تمہارے بیٹے کے ٹکڑے ہو گئے، گردن پہ پھر گئی گاڑی اور پیٹ بھی پھٹ گیا تھا، لاش پڑی بھی فلاں ہاسپٹل میں، جب تو وہ بھی پچھاڑ کھا جائے گا. اس لیے ترکیب سے جتنا ہو سکے اس کو نرمی سے ترکیب سے بتائیں.
آپ جو کچھ ارشاد فرما رہے ہیں اس کو ہم یوں سمجھ لیں کہ جو بتانا چاہتا ہے اس سے یہ ضرور غور کر لینا چاہیے کہ مجھے اس انداز سے بتانا ہے کہ صدمے کی خبر سن کر اس کا بھی صدمہ مجھے نہ ہو جائے، اور اسے مطلب کہ ہمیں کوئی اس ترکیب سے لینا ہے کہ یہ اس پر اثر نہ پڑ جائے، کوئی اس پر اٹیک نہ ہو جائے، خدا نہ خاصا کوئی لقوا نہ پڑ جائے. یعنی اس کے تعلق سے اگر وہ سوچے گا کہ میں جسے اطلاع دینا چاہتا ہوں اس کو بھی مجھے کسی بڑے نقصان سے بچانا ہے، تو شاید ہو سکتا ہے کہ یہ جذبہ اس کی کوئی رہنمائی کر دے اور اس کے لیے کوئی اس طرح بات کرنے کے لیے شرعی ایک اچھی سی صورت نکل آئے، جبکہ اس کے بارے میں یہ سوچے کہ یار مجھے یہ سوچ کے اطلاع دینی ہے.
اور شرعی صورت کون نکالے گا یار، جبکہ خود عالم دین ہو اور محتاط عالم دین ہو یا علماء کی صحبت رکھتا ہو، خوف خدا والا ہو، وہ شرعی صورت. باقی یہاں تو بہت جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. نہیں نہیں کچھ نہیں ہوا ہے، ہاں تھوڑا وہ چوٹ آ گئی تھی، ابھی علاج ہو رہا ہے، بس ٹھیک ہے، وہ شام تک وہ چھٹی مل جائے گی، پرسوں تک چھٹی مل جائے گی. یوں کر کے آہستہ آہستہ بھی چلتے ہوں گے کیا، اس کو آٹیاں مار مار کے پھر جا کر خبر سناتے ہوں گے. یہ اس لیے ہو یہ رہا ہے سر. کینسر کسی کو ڈکلیئر ہوا تو اس کو بتائیں گے نہیں، اس کو بولیں گے یہاں ٹیسٹ تو ہوا ہے، سب کچھ ہوا ہے، وہ سمجھ بھی رہا ہے کہ کینسر کے ہی سارے ٹیسٹ ہو رہے ہیں، بایوپسی بھی ہوئی ہے، تو بولے گے کہ ارے کینسر کا خطرہ تو بہت تھا لیکن مبارک ہو ٹیسٹ کلیئر ہو گئے سارے، اور وہ بایوپسی کی بھی مطلب جو بھی ترکیب تھی وہ بھی آپ کو کینسر نہیں ہے، تو وہ تھوڑا اس کو ریلیف مل جائے گا. لیکن آخر کار بکری کی ماں کب تک خیر منائیے. اب ڈاکٹر پہلے نہیں بتاتے تھے، اب بتاتے ہیں. جو میری معلومات ہے کسی ڈاکٹر نے شاید بتایا تھا کہ اب بتاتے ہیں تاکہ یہ مریض جو ہے نا یہ تعاون کرے علاج میں، ورنہ اس کو اگر خوش فہمی میں رکھتے تو بھی تعاون نہیں کرتا علاج میں. یہ بھی سمجھ میں آتی ہے بات. تمہارا کہاں جھوٹ بولنا کہاں نہیں بولنا یہ علماء سے رہنمائی لے کر ہی آدمی بڑے آگے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
پیارے مرشد کی بارگاہ میں سوال آتی ہے کہ عموماً سننے میں آتا ہے کہ سیدزادوں کی نسل امام زین العابدین سے چلی ہے اور جو یعنی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے تھے, تو یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ فلاں بزرگ حسنی اور حسینی سید ہیں, تو حسینی سید اور حسنی سید دونوں ہوتے ہیں بزرگ, وہ کس طرح سے پھر ہوتے ہیں؟ جزاک اللہ خیر.
حسینی سید تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا سلسلہ چلا, کربلا میں یہ شہید نہیں ہوئے تھے امام زین العابدین. حضرت علامہ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ جمع الوسائل میں تحریر فرماتے ہیں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد آپ کے دو صاحبزادوں حضرت حسن مسنہ اور حضرت زائد سے چلی. اس طرح کہ ماں جسے امام حسن کی اولاد میں سے, باپ امام حسین کی اولاد سے ہیں, اس طرح حسینی حسنی حسنی حسینی سلسلہ سیدوں کا چلا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ بعض سیکٹروں میں جائے نماز کی سہولت موجود ہوتی ہے تو لیبر نماز پڑھتی ہے, ظہر میں بھی عصر میں بھی صفے پوری ہوتی ہیں, اب مغرب کے ٹائم میں چھٹی کا ٹائم ہوتا ہے تو اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اذان ہو رہی ہوتی ہے صفے بچھی ہوئی ہوتی ہیں لیکن لیبر موجود نہیں ہوتی, تو اس صورت میں فیکٹری مالکان کے لیے کیا حکم ہے کہ مطلب نماز کے لیے سختی کر سکتے ہیں؟ شرع رہنمائی فرما دیجئے.
لیبر پر سختی تو نہیں کر سکتے, اس کا ٹائم پورا ہو گیا, اب یہ ہو سکتا ہے کہ باہر نکل کر مسجد میں نماز پڑھے, البتہ یہ کہ اس کو نیکی کی دعوت ضرور دے, اگر نماز نہیں پڑھتے تو ان کو نماز کی تاکید کرے, لیکن سختی سے مراد کیا ہے, پیسے کاٹ لیں گے یا کوئی مطلب سزا دیں گے؟ تو ظاہر ہے فیکٹری مالک اس کا تو مجاز نہیں ہے, اس کا اختیار نہیں رکھتا, اور ظاہر کم اگر نمازی ہے اگر وہ ہے مسجد پھر تو حق کے مسجد اسی صورت میں ادا ہوگا کہ اس میں با جماعت نمازیں پانچوں ہوں, اور اگر جائے نماز ہے فیکٹریوں میں کہیں مسجد ہوتی ہوگی کہیں جائے نماز ہوتی ہوگی, تو جائے نماز اور مسجد کے احکام میں فرق ہے, لیکن عموماً لوگوں کو مسائل نہیں پتا ہوتے, یہ مسجد ہی کہہ رہے ہوتے ہیں, فیکٹری مالک بھی اگر اس کو مسجد قرار دے رہا ہے تو پھر تو وہ ایک اگر وہ اس کی مالکانہ جگہ ہے اور وہ خود مالک ہے اور یہ اس کو مسجد قرار دے رہا ہے پھر تو یہ مسجد ہو گئی, وہ قیامت تک کے لیے مسجد ہے, ساتویں زمین سے لے کر ساتویں آسمان عرش معلا تک مسجد. مجھے صاحب دیکھ لیں کچھ اس میں.
جی اصل میں وہ عام طور پہ جائے نماز ہی اس میں بناتے ہیں اور تصور بھی نہیں ہوتا کہ ہم اپنی ملکیت سے نکال کر اس جگہ کو مسجد کے لیے وقف کر رہے ہیں, وہ مخصوص جگہ رکھتے ہیں اور بعضوں کا تبدیل کر دیتے ہیں کہ اب یہاں نہیں وہاں نماز ادا کریں گے, یہاں نہیں وہاں نماز ادا کریں گے, تو بہت بڑی بڑی فیکٹریاں ہوں تو اس میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پوری لیبر کی جگہ ہوتی ہے یعنی ان کے رہائش وغیرہ بھی ہوتی ہے, تو ایسے مقام پر عام طور پہ یہ کوئی جگہ ایسی بنا دیتے ہیں کہ جس میں مسجد اس کو قرار دیا جا سکے, لیکن کم ایسا ہوتا ہے, عمومی طور پر ایسے مقام پر یا مارکیٹوں وغیرہ کے اندر جائے نماز ہی یہ بنائی جاتی ہے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرے اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ کیا عورت محرم کے بغیر کپاس چننے جا سکتی ہے؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیجیے, جزاک اللہ خیرا.
اب تو اگر وہ شرعی سفر نہیں ہے اور کوئی خطرے والا معاملہ بھی نہیں ہے اور پردے کی رعایت ہے شریعت کے مطابق وہ نکلتی ہے تو اس میں محرم شرط نہیں ہے ساتھ ہونا, اس محرم ساتھ ہونا واجب نہیں ہے. اور اگر بے پردہ جاتی ہے تو محرم کے ساتھ بھی جائے گی, آئی بے پردہ اور دوسرے مرد دیکھ ہی رہے اس کو, پھر تو گناہگار ہے, چاہے محرم ساتھ ہو, وہ بھی اگر اس پر راضی ہے تو یہ بھی گناہگار ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
کیا ولی ہونا کسی حدیث سے ثابت ہے؟
کیوں نہیں, احادیث مبارکہ ولیوں کے تعلق سے تو ہے, قرآن کریم میں بھی تو ہے نا, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, خبردار بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. اور بھی جگہ جگہ ولیوں کا تذکرہ قرآن کریم میں ملے گا, احادیث مبارکہ میں بھی ملے گا.
من اعذری ولیا فقد اعذنته بالحرب,
جو میرے ولی سے دشمنی کرے گا میں اس سے اعلان جنگ, جو میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں, یہ اللہ کریم فرماتا ہے حدیث قدسی, زبان پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اور فرمان خدا رحمان جل جلالہ کا. اور وہ بھی ہے نا کہ ولی وہ ہے کہ جس کو دیکھ کر تمہیں خدا یاد آ جائے, تو اس میں کیا اشکال ہے کہ وہ حدیث میں یا آیا ہے کہ ولی کا, یہ تو بچہ بچہ ولی 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 اس کی زبان پر یوں کہا جائے, سب سمجھتے ہیں کہ ولی کا وجود ہے, غوث پاک ولیوں کے سردار ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا امیر السنت سے یہ سوال ہے کہ دو دوست آپس میں بات بات پر لڑتے ہوں, اس کو کوئی حل ارشاد فرما دے, جزاک اللہ خیر.
تو دوست تو محبت کرتے ہیں, دوست تو ہوتا محبت سے بنتا ہے نا, دوست محبوب, لڑنا یہ دشمنوں کا کام ہے آپس میں, پھر یہ دوست نہیں ہے, اس کا اور کچھ نام رکھنا پڑے گا, تو ان کو چاہیے کہ دوست بن جائیں, وہ لڑے نہیں, لڑائی لڑائی معاف کرو اپنا دل صاف کرو جب ہی دوست بنو گے نا, دوست پیارا محبوب ان معنوں میں آتا ہے نا, بڑا لڑنا نہیں چاہیے اور لڑائی سے پھر دل میں بال پڑ جاتا ہے, بعض اوقات نفرت ہو جاتی ہے اور وہ نفرت پھر بڑی دیر پا ہوتی ہے, جاتی نہیں ہے. اگر کوئی دوست کچھ کمزور بات کہہ بھی دے تو دوسرے دوست کو صبر سے کام لینا چاہیے اور حکمت اور تدبیر کے ساتھ اس سے نپٹے, آدمی لڑائی نہ کرے, وہ نجاست نہیں دھلتی, پانی سے دھلتی ہے, پیشاب جو ہے پیشاب سے پاک نہیں ہوتا, پیشاب کو بہانے کے لیے پانی چاہیے, تو پانی سے وہ پیشاب والی جگہ پاک ہو جائے گی دھل کے. تو دوست نے اگر غلطی کی یا کچھ سختی کی, دوسرا بھی بولے کہ میں بھی اب کیوں پیچھے ہٹوں, تو پھر دوستی ٹوٹے گی, نفرتیں ہو جائیں گی. اللہ کریم ہماری محبتیں سلامت رکھے, اور ہماری محبت جس سے بھی ہو اللہ اور رسول کے لیے ہو, اپنے نفس کے لیے نہ ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
تلاوت کے دوران اگر اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک آ جائے تو کیا درود پاک پڑھنا ہوگا؟
نہیں, کیونکہ وہ اس قرآن سننا جو سننے کے لیے حاضر ہوا اس کے لیے تو فرض ہے کہ سنے, تو قرآنی آیت میں جب اس میں محمد آئے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو اس وقت انگوٹھے بھی نہ چومے اور درود بھی زبان سے نہ پڑھے.
عموماً جب فاتحہ خوانی ہوتی ہے تو اس میں جو آیت پیش پڑی جاتی ہے اس میں نام نامی اسم گرامی پر اکثر لوگ انگوٹھا چومتے ہیں, تو پھر ان کو بھی احتیاط کرنی چاہیے.
جی ہاں, ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین, یہ آیت پڑی جاتی ہے اس میں, تو لفظ محمد جب آئے گا تو نہ انگوٹھا چومیں گے نہ درستی پڑھیں گے, جو حاضر ہے ظاہر ہے کہ وہ تو سننے کے لیے تو حاضر ہوئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
کیا
کھجوروں کو تو یہ جو منصیب کر کے رکھا ہوا نا, یہ کسی اور کی
سکتے ہیں. ہاں کوئی درخت ایسا ہے کہ روڈ پہ بنا ہوا ہے اور اس کی کھجوریں گری ہوئی ہیں, کوئی روکتا بھی نہیں ہے, لوگ کھا رہے ہیں, تو اس طرح کی کھجوریں زمین سے اٹھا کر نہیں کھا سکتے روڈ کی, کسی کے گھر کے اندر گھس کے نہیں, اور توڑ بھی توڑنا بھی نہیں ہے. ہاں اگر درخت کے مالک نے اجازت دی آپ کو کہ توڑ کے کھا لو, بھلے پھر کھجوریں توڑ کے کھا لینا, جب ہم کو کھانی ہوگی تو انشاءاللہ دکان سے پیسوں سے لے کے کھائیں گے, ہاں کسی کی چیز اس طرح نہیں کھاتے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
پیارے باپا جان, آپ سے یہ سوال ہے, جو موتی ہوتے ہیں ان کو موٹا بول سکتے ہیں؟
تو موٹا بولیں گے تو دل دکھے گا نا, برا لگے گا اس کو, اور اگر کسی موٹے کو پیچھے سے موٹا بولیں گے تو مصیبت ہوئی گی,
پیچھے آگے سے بولیں گے تو
دل دکھے گا, پیچھے سے بولیں گے تو مصیبت ہو جائے گی. بلا ضرورت کسی کو جو بھی اس میں عیب ہے وہ بیان نہیں کرنا چاہیے. بیٹا وہی نا کہ لمبا ہونا عیب ہے, کسی کو لمبے کو لمبا بولیں گے تو اس کا بھی بیٹا دل دکھے گا نا, اور پیچھے سے بولیں گے تو غیبت ہو جائے گی.
آگے سے,
آگے سے بولیں گے دل دکھے گا, تو سن رہا ہے تو پتا چلے گا اس کو دل دکھے گا, اور چھپ کے بولیں گے تو غیبت ایک بائٹنگ ہوگی, یہ بھی گناہ کا کام ہے. کسی میں کوئی عیب ہو, خامی ہو, تو بطور عیب اس کو پیچھے سے بیان کرنا یہ غیبت کہلاتا ہے. تو اس لیے کوئی بھی خامی ہو, کوئی لنگڑا ہو, لنجا ہو, تو کانا ہو ایک آنکھ سے, تو اس طرح کی چیزیں, بہرا ہو, گونگا ہو, تو بغیر ضرورت اس کے پیچھے سے یہ باتیں نہیں کی, نہیں کرنی چاہیے, اس کو برا لگ سکتا ہے, بچنا چاہیے, کسی کا عیب پیچھے سے نہ بیان کیا جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ, علم و عمل اصلاح معاشرہ, فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ, ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ.